الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کل کے سائنسی دور میں ایئرپورٹس کے اوپر دفتر بن چکے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے رینٹ اے کار. چنانچہ ایک آدمی دوسرے شہر میں میٹنگ کے لیے جاتا ہے, ایئرپورٹ پہ اتر کے وہ وہاں سے کرائے پر ایک کار لے لیتا ہے, ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے, تین دن کے لیے. پھر دو تین دن وہاں رہتا ہے تو اس کے پاس ایک اچھی گاڑی موجود ہوتی ہے. جب واپس جانے لگتا ہے تو کرایہ پے کر دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. لیکن جو لوگ اس کو کرائے پر گاڑی دیتے ہیں ان کی شرائط ہوتی ہیں. ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری گاڑی کو آپ صحیح استعمال کریں گے, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے, اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر کوئی بندہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے تو اس کو دوبارہ نہیں دیتے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے یہ جسم عنایت فرمایا ہے. یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ ہمارے پاس امانت ہے. اس کا مالک اللہ ہے. اس نے ہمیں کچھ وقت کے لیے ادھار کا مال دیا ہے, کرائے پہ مال دے دیا ہے, اور ہمارے ذمے لگایا ہے کہ اس جسم کی حفاظت بھی ہم کریں. چنانچہ جسم کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. شریعت کہتی ہے تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچے. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کافروں میں پھنس گیا اور اس کو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بولنا پڑ گیا تو شریعت کہتی ہے کہ ہم تمہارے اس کلمہ کفر کو نظر انداز کر دیں گے, تو اپنی جان بچاؤ. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اب اس جان بچانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ کلمہ کفر کو شریعت نے نظر انداز کر دیا. اگر کوئی بندے کو دشمن کا ڈر ہو تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لو, مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تمہیں ہم چھوٹ دے دیں گے. تو دشمن کے خوف کی وجہ سے فرض نماز کو ادا کرنا جو اتنا ضروری تھا اس کو بھی معاف کر دیا گیا. تو جان بچانے کی اتنی ذمہ داری ہے. ایک بندہ اگر بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ بھوکے نہ رہو, آپ کو معدے کا السر ہے, آپ کے بھوکے رہنے سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا, تو وہ اپنے فرض روزے کو مؤخر کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے, شریعت کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں, تم تیمم کر لو, ہم تیمم سے ہی تمہاری نماز کو قبول کر لیں گے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو غسل کی حاجت ہوئی تو وہاں پہ پانی بہت ٹھنڈا تھا, موسم بھی ٹھنڈا تھا, تو صحابہ جو قریب تھے انہوں نے مشورہ دیا جی کہ آپ کے اوپر تو غسل لازم ہے. چنانچہ انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا, سردی بڑھ گئی, بیماری بڑھ گئی اور ان کی وفات ہو گئی. جب نبی علیہ السلام کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم نے اس بندے کو کیوں مرنے کے اوپر مجبور کیا, اگر وہ تیمم کر لیتا تو اس کے لیے غسل کا بدل ہو جاتا. تو ایسی حالت میں جب جان کو خطرہ ہو تو انسان وضو کی بجائے تیمم سے بھی کام کر سکتا ہے. ایک آدمی کو تین دن بھوک ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملا, غریب ہے, شریعت کہتی ہے کہ اب تمہارے لیے جان بچانا فرض ہے. میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. بھائی اگر تمہیں مردار کا گوشت کھا کے بھی جان بچانی پڑے تو تمہارے لیے بچانی ضروری ہے. اس سے اندازہ لگائے نا کہ دین اسلام نے انسانی جان کی کتنی اہمیت بیان کی ہے کہ مردار کا گوشت کھانا بھی جائز قرار دے دیا گیا. احد کے دن میں نبی علیہ السلام نے دو زرہیں پہنی, زرہ ہوتی ہے جیکٹ, سیفٹی جیکٹ جس کو کہتے ہیں, تلوار تیر سے بچنے کے لیے پہلے وقتوں میں لوہے کی جیکٹ پہن لیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے ایک ایک جیکٹ پہنی اور نبی علیہ السلام نے دو جیکٹیں پہنی. کیوں؟ نبی علیہ السلام کو موت کا خوف زیادہ تھا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اللہ کے حبیب السلام بہادری میں سب سے بڑے ہوئے تھے, مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم جانتے تھے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حفاظت کا بھی حق ادا کر دیا, تعلیم دی کہ دیکھو میں جان بچانے کے لیے کس قدر فکر مند ہوں. اس لیے شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ چھت سے نیچے چھلانگ لگا دے یا گاڑی کے نیچے آ جائے یا کوئی زہر کھا لے. شریعت کہتی ہے اس بندے نے اگر ایسا کیا تو اس کو خودکشی کا عذاب ہوگا. اس لیے کہ جان ہماری نہیں ہے, یہ ہمارے پاس امانت ہے, اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. شریعت نے وہ تمام تعلیمات دی جس سے کہ انسان کی جان کو نقصان پہنچتا ہے. کھانا اگر بغیر ڈھکے پڑا ہو تو اس میں کوئی زہریلی چیز بھی جا سکتی ہے یا اس میں بیماری کا اثر بھی جا سکتا ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ کھانا بچے تم فوراً اس کو ڈھانپ دو. پھر اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو. جی میرے ہاتھ تو بالکل صاف ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کئی ایسی چیزوں کو ہاتھ لگایا کہ جو خشک تھی, مگر تمہارے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے جراثیم ٹرانسفر ہو گئے اور وہ خوردبین کے علاوہ نظر نہیں آتے. اب اگر ان ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی. تو شریعت نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ صاف بھی ہیں تو بھی کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونا ضروری ہے, اور جب تم کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو تو تولیہ استعمال نہ کرو. کیوں؟ ممکن ہے کہ تولیہ کے ساتھ جراثیم لگے ہوں تو پھر ہاتھ کو لگ جائیں گے. ہاں کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیتے ہو پھر بے شک تولیہ استعمال کر لو, پھر کوئی حرج نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور سو جائے اور اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی ہوئی ہو اور نیند کی حالت میں کوئی کیڑا اس کو کاٹ جائے تو پھر وہ گلا نہ کرے, اس لیے کہ اس نے خود بے احتیاطی کی ہے. تو ایسی تمام سنتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں. شریعت نے کہا تم پانی پینے لگو تو برتن کے اندر سانس مت لو. کیوں؟ کہ منہ میں پتہ نہیں لاکھوں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اس سانس کے ذریعے سے اس پانی میں جا رہے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی اس بچے ہوئے پانی کو استعمال کرے کوئی دوسرا آدمی تو یہ جراثیم اس کو بھی لگ جائیں گے. اس لیے پینے کے برتن میں, پانی پینے کے برتن کے اندر سانس نہ لو, منہ سے برتن کو ہٹا کے سانس لو اور پھر دوبارہ پانی پی لو. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم آج سے 1400 سال پہلے دی گئی جب دنیا سائنس کو نہیں جانتی تھی, مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ انسان کے فائدے کی کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. اس لیے شریعت نے کہا اگر کسی بندے کو اباسی آئے تو وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے یا کپڑا رکھے. ہو سکتا ہے کوئی مچھر مکھی قریب اڑ رہا ہو تو اباسی کے وقت ویکیوم ہوتا ہے تو منہ میں چلا جاتا ہے. کتنے لوگوں نے بیان کیا ایسا بھی پوسیبل ہے. بعد میں پھر کڑاہٹ ہوتی ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اباسی لینے پہ دوسرے بندے کو کراہت ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا کہ نہیں, تمہارے لیے اس میں بھی آداب ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو آگ کو بجھا دو. پہلے وقتوں میں چولہوں میں آگ جلتی تھی, زیادہ جلتی تھی, تو تھوڑی آگ کسی وقت بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دو چیزیں تھوڑی نہیں ہوتی, ایک آگ اور ایک عشق. بندہ کبھی یہ نہ سمجھے جی کہ مجھے تھوڑا سا عشق ہے فلاں کے ساتھ. بھئی یہ تھوڑا نہیں ہے, ये किसी वक्त भी बढ़ सकता है। आग थोड़ी नहीं है, ये किसी वक्त भी बढ़ जाएगी और पूरी इमारत को लग जाएगी। चुनाचे बैरून मुल्क में मुस्तकिल एक फायर डिपार्टमेंट बना हुआ होता है और उसकी गाड़ियां हर वक्त तैयार खड़ी होती हैं और अमला तैयार बैठा होता है 24 घंटे। कहीं से भी आग की इत्तला मिलती है तो फौरन पहुंच के आग को बुझाते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहां पर इतनी आग लगती है, हमारे इलाकों में तो इतनी आग के वाकयात नहीं होते, बहुत कम कहीं होते हैं। तो जब हमने मालूमात की तो पता चला कि वो लोग शराब पीते हैं और नशे में होते हैं और उस दौरान वो सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। अब उनको पता नहीं चलता वो सिगरेट उनके हाथ से गिरती है और सिगरेट नीचे कालीन को आग लगा देती है और कालीन को आग लगाने से पूरे घर को आग लग जाती है। तो ये वाकयात कुफ्र के माहौल में बहुत कसरत से पेश आते हैं। हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकयात ज्यादा पेश नहीं आते, और आते भी हैं तो सिगरेट से यहां आग नहीं लगती। आमतौर पर बिजली की तारों से आग लग गई, एयर कंडीशनर का सॉकेट जल गई, फ्लांसी जल गई, उससे आग लग गई। तो ऐसी चीजें जिनसे आग लगने का अंदेशा हो सकता है उससे बहुत एहतियात करनी चाहिए। खास तौर पर बिजली की वायरिंग करवाते हुए अपनी सॉकेटों को इस तरह वायरिंग करवाएं कि छोटे बच्चे उसमें उंगली न डाल सकें। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो इनको हर नई जगह देखने का शौक होता है, उंगलियां भी छोटी छोटी होती हैं और कई मरतबा सॉकेटों के अंदर उंगलियां डालते हैं और बच्चों को बिजली का झटका लगता है और बच्चे की मौत आ जाती है। तो बच्चों की हिफाजत माँ बाप की जिम्मेदारी है। बल्कि घरों के अंदर जब बिजली का कनेक्शन दिया जाए तो एक होता है अर्थ का कनेक्शन, वो बड़ा अहम होता है। फ्रिज रखनी है या कूलर रखना है या कोई और चीज रखनी है तो अर्थ का कनेक्शन जरूर घर में करवाना चाहिए, उसको भी अहम समझना चाहिए। उसका फायदा यह है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो फौरन पीछे से बिजली का स्विच बंद हो जाता है, बंदे को नुकसान नहीं पहुंचता। इंसानी जान की हिफाजत जिस तरह भी मुमकिन हो उसका करना हमारे ऊपर शरई जिम्मेदारी है। नबी रिसात साहब ने इशारा फरमाया, तुम में से अगर कोई बंदा रात को सोने लगे तो पहले अपने बिस्तर को झाड़ ले और फिर उसके ऊपर सोए। वजह क्या है? हो सकता है उसके ऊपर कोई कीड़ा हो तो इसको नुकसान होगा। हमारे मोहल्ले में एक वाकया पेश आया। हम छोटे थे, गर्मी का मौसम था और मोहल्ले के सब लोग तकरीबन अपने घर की छतों पर सोए हुए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई तो सब लोग नीचे की तरफ भागे। एक घर था, उसमें एक खातून जो थी वो छत से नीचे उतरी और कमरे में एक बिस्तर बिछा हुआ था, चारपाई बिछी हुई थी, तो उसने बत्ती जलानी या आग जलानी मुनासिब न समझी, चिराग जलाना मुनासिब न समझा और अंधेरे में जाकर चारपाई पे लेट गई। उस चारपाई के ऊपर एक सांप था जिसने काटा और उस औरत की वफात हो गई। जवान उम्र औरत की वफात सांप के काटने से हो गई। और नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले समझा दिया, तुम अगर लेटने लगो तो अपने बिस्तर को झाड़ लिया। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, आदमी इस तरह न लेटे कि आधे जिस्म पे धूप हो और आधे जिस्म पे साया हो। इसको हदीस में मना किया गया है। बाद लोग बैठने की हालत में यूं अपनी उंगलियां हाथों की एक दूसरे के अंदर डाल देते हैं। शरीयत ने इसको मकरूह कहा है, इस पे कराहत है, ऐसे नहीं करके बैठना चाहिए। क्यों? साइंस ये बताती है कि अगर करीब कहीं सांप निकल आए या कोई और ऐसी बात पेश आए कि बंदे को जल्दी भागना पड़े तो उस वक्त में जब इस तरह बैठा होता है उसकी उंगलियां एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती हैं और बंदे को जैसे हथकड़ी लगी होती है, उसके हाथ ही नहीं खुलते। क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है, शरीयत ने इस तरह उंगलियों में उंगलियां डाल के बैठने को मकरूह करा दिया। अगर तुमने बैठना भी है तो हाथ के ऊपर हाथ इस तरह रखो ताकि आसानी से हाथ खुल जाए, ऐसे करके ना बैठो। आप देखिए कि कितने छोटे लेवल पे नबी इस्लाम ने हमें तालीमात दी कि हम अपनी जान की हिफाजत करें। शरीयत ने यह भी कहा कि अगर एक आदमी दूसरे से छुरी लेना चाहता है तो छुरी पकड़ाने वाला बंदा ऐसे छुरी न पकड़ाए कि हाथ में कब्जा हो और छुरी दूसरे को पकड़ा दी, हो सकता है छुरी तेज हो और दूसरे बंदे के हाथ को लग जाए। शरीयत कहती है पकड़ाने का तरीका यह है कि उसकी तेज जगह को तुम खुद पकड़ो और उसका दस्ता जो है वो दूसरे की तरफ करो और उसे इस तरह से पकड़ाओ। यानी शरीयत ने छुरी एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ाने के भी आदाब सिखाए हैं ताकि दूसरे बंदे की जान को नुकसान न पहुंचे। नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम हज उमरा या जिहाद के सफर के बगैर समुन्दर का सफर मत करो। यानी कोई बहुत उजर हो तो समुन्दर का सफर करो, वैसे ना करो। क्यों? समुद्री तूफान जब आते हैं तो बंदे की जान को खतरा होता है, कश्तियां उलट जाती हैं। पहले जमाने में तो कश्तियां ही होती थी तो इंसान को जान का खतरा होता है। फरमाया कि तुम बगैर किसी वजह के और उजर के सफर न करो, अपनी जान को खतरे में मत डालो। एक नौजवान था, वो परिंदे का शिकार कर रहा था तो पत्थर उसको मार रहा था, तो नबी साहब ने मना फरमाया कि तुम पत्थर फेंक के मत मारो, हो सकता है कि ये परिंदे को न लगे और आगे कोई बंदा हो और उसके सर पे जाके लगे तो उसको नुकसान पहुंचेगा। नबी साहब ने शायद फरमाया कि तुम तीन जगह पे नजासत न फैलाओ। एक पानी की जगह, कुएं के करीब, क्योंकि लोग आते हैं कुएं में नहाने के लिए, पानी भरने के लिए, तो अगर वहां करीब में कोई निजासत कर दे तो आने वाले के पांव को नुकसान, यानी नुकसान हो सकता है, तो शरीयत ने मना कर दिया गया। पानी की जगह पे भी निजासत नहीं फैला सकते, रास्ते के दरमियान में भी निजासत नहीं फैला सकते, और अगर कोई फलदार दरख्त हो तो उसके नीचे भी तुम फारिग नहीं हो सकते अपनी हाजत से, क्योंकि लोग फल हासिल करने के लिए आएंगे और उनके पांव आलूदा हो जाएंगे। शरीयत ने मना किया कि तुम एक जूता पहन के न चलो, अगर पहनने हैं तो दोनों जूते पहनो और अगर नहीं पहनने तो दोनों जूते उतार दो। एक जूते में, एक पांव में जूता पहने और दूसरे में ना पहने, इसको मना कर दिया। क्यों? बंदा अनबैलेंस हो जाता है, गिरने का खदशा है, जान का खतरा है, जख्मी होने का खतरा है। तो शरीयत ने हमें हर उस बात की तालीम दी कि जिससे हम अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। आजकल मुसाफिरों के लिए एक नए किस्म के जो है ना बिस्तर बने हैं, उनको बांध के छोटा सा बना लिया जाता है और सफर में लोग पसंद करते हैं, मगर उसमें जिप लगी होती है। वो जिप कैसे लगी होती है कि उसके अंदर बंदा दाखिल होता है, जैसे बोरी के अंदर दाखिल हो जाता है और जिप को बंद कर लेता है तो सर्दी तो रुक जाती है, मगर शरीयत कहती है कि जब तुम्हारे हाथ भी उसके अंदर आ गए और अब तुम जागो तो हाथ निकल नहीं सकते बाहर, हो सकता है कोई मसला बने और तुम्हें यकदम उठ के भागना पड़े, तो तुम तो उस कपड़े के अंदर अब बंधे हुए हो एक तरह से। इस तरह से लेटना या सोना या ऐसे बिस्तर को इस्तेमाल करना शरीयत ने उससे उसको मकरूह करार दिया है। एक बंदा चारपाई के ऊपर सोया हुआ है, दूसरा बंदा उसकी चारपाई के नीचे आके सो जाता है, शरीयत ने कहा नहीं ऐसे मत करो, नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब कोई बंदा मोटरसाइकिल चलाए तो हेलमेट का इस्तेमाल करना उसके लिए जरूरी होता है। ये सिर्फ ट्रैफिक के कानून में ही जरूरी नहीं है, ये शरीयत के हुक्म में भी जरूरी है। इसलिए कि जब साइकिल मोटर से बंदा गिरता है तो अक्सर और बेशतर सर की चोट लगती है और सर की चोट हमेशा नुकसानदेह होती है। साइंस की किताबों में लिखा है, छोटा हो या बड़ा, जिस बंदे को भी सर की चोट लगेगी उसका IQ लेवल यकीनन पहले से कम हो जाएगा। हर चोट के लगने पर उसका IQ लेवल कम हो जाएगा, जहानत पहले से कम हो जाएगी। तो सर को चोट से बचाना कितना जरूरी हुआ। हमारे नौजवान इस बात का कोई ख्याल नहीं करते और उसको कोई जरूरी नहीं समझते, बस पुलिस का डर होता है कि कहीं कोई टिकट ना दे दे, उसके सिवा इसको हम जरूरी नहीं समझते। हालांकि ये दीन इस्लाम की तालीमात में से है, हम इसको नबी इस्लाम का हुक्म समझ के इस पर अमल करें, हमें सवाब भी मिलेगा اور ہماری جان کی حفاظت بھی ہوگی. بعض نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں. ون ویلنگ کا کیا مطلب؟ کہ نیا موٹر سائیکل خریدا, اب اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں کہ ایک ویل پہ وہ موٹر سائیکل چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا ویل اٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ حرام ہے. اور کئی نوجوان ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اپنی جوانی اور بہادری دکھانے کے لیے. ہم اس طرح بہادری تو دکھا دیتے ہیں لیکن اس طرح ہم ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں. مجھے لاہور میں ایک بندہ ملا, وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بڑا پریشان تھا. کہنے لگا, جی کہ میرا بیٹا سمجھدار ہے, سب کچھ ہے, اس کو ون ویلنگ کی عادت ہے, بس دوستوں میں آ کے وہ دکھاتا ہے اپنے کرتب, اور اس کی وجہ سے اس کے 6-7 دفعہ بڑے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں, اور میں اتنا خرچہ کر کر کے تنگ بھی ہو گیا ہوں, مگر وہ بچہ باز نہیں آتا. ذرا ٹھیک ہوتا ہے پھر دوبارہ موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتا ہے اور ون ویلنگ کرتا ہے. تو ایسے موٹر سائیکل کو چلانا کہ جس سے جان کو خطرہ ہو, شریعت نے اس سے منع کیا ہے. بعض نوجوانوں کو گاڑی تیز چلانے کی عادت ہوتی ہے. وہ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر خوب سپیڈ دباتے ہیں. یاد رکھیں کہ گاڑی کو تیز چلانا ہنر مندی نہیں ہوتی, گاڑی کو کنٹرول کر کے چلانا یہ ہنر مندی ہوتی ہے. بچے کو بھی بٹھا دے اور وہ سپیڈ پہ پاؤں رکھ دے تو گاڑی تو تیز بھاگے گی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر جان کا خطرہ ہوگا. اسی لیے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے. لوگ سیٹ بیلٹ کو اہم نہیں سمجھتے. اکثر جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں تو مجھے عادت ہے سیٹ بیلٹ باندھنے کی, تو میں بیٹھتا ہوں تو ڈرائیور مجھے کہتا ہے, جی کوئی بات نہیں, جی یہاں کوئی نہیں اتنا ضروری, یہاں پولیس کچھ نہیں کہتی جی. تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں پولیس کے ڈر سے نہیں باندھ رہا, میں اس کو نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے باندھ رہا ہوں. وہ جی نبی علیہ السلام کا حکم ہے سیٹ بیلٹ باندھے. میں نے کہا نبی علیہ السلام کا حکم ہے. کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ولنفسک علیک حق, تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے. اب یار لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکا کے کھاؤ, تمہاری جان کا حق ہے جی ٹکا کے کھاؤ بس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام کرو جو تمہارے جسم کے لیے فائدے مند ہے, اس کا تمہارا حق ہے. تو سیٹ بیلٹ باندھنے سے انسان ایکسیڈنٹ کے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ گاڑی تیز چل رہی ہوتی ہے, جب دوسری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو گاڑی یکدم رک جاتی ہے. مگر ایک ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیا, انسان کا بدن وہ بھی تیز چل رہا ہوتا ہے, جب یکدم گاڑی رک گئی تو بدن تو اسی رفتار سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے ہی گاڑی رکتی ہے ایکسیڈنٹ میں تو جسم سامنے جا کے کبھی سر لگا, کبھی منہ لگا, کبھی کندھا لگا, اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کیا لگ رہا ہے. جو تجربات کرتے ہیں لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں انسان ڈیش بورڈ کے اوپر لگ کے واپس بھی آ جاتا ہے. بعض مرتبہ ڈرائیور کے جسم کا آدھا حصہ کھڑکی کے شیشے میں سے باہر نکل کے واپس آتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ سب کچھ ایک سیکنڈ کے تھوڑے سے حصے میں ہو رہا ہوتا ہے, اتنا تیز ہوتا ہے سب کچھ. اب چونکہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے موت کا ڈر ہے, ایکسیڈنٹ میں زیادہ نقصان کا ڈر ہے, لہذا سیٹ بیلٹ کا باندھنا ہمارے لیے لازم ہو گیا. تو اس کو صرف مقامی قانون سمجھ کے پولیس سے بچنے کے لیے نہ باندھیے, بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات سمجھتے ہوئے اس کو باندھنے کی عادت بنا لیجیے. کچھ نوجوان مخالف سمت میں گاڑی چلاتے ہیں, ون وے ہوتا ہے اور وہ ون وے کی پرواہ نہیں کرتے. جی کوئی پولیس والا یہاں نہیں ہوتا, ون وے چلو. بھائی پولیس والا نہیں ہوتا لیکن اس سے ایکسیڈنٹ کے خطرے بڑھ جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, لہذا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ نقصان ہو. حتیٰ کہ اگر آنے والے ایک راستے سے آ رہے ہیں اور وہ ون وے ہے تو ہمیں اس پہ دوسری سمت میں نہیں چلنا بھی نہیں چاہیے. چند سال پہلے رمی جمار کے موقع پہ, حج کے موقع پہ ایک مجمع آ رہا تھا, تو دوسرے ایک گروپ نے ان کے مخالف سمت میں چلنے کی کوشش کی. کوئی ٹریفک نہیں تھی وہاں, کچھ لوگ آ رہے تھے کچھ لوگ جا رہے تھے. اب وہ ایسا ادھم مچا کہ جو قوی تھے انہوں نے زور لگایا اور جو کمزور تھے وہ نیچے گرے اور ان کے اوپر سے لوگ گزرنے لگے. چنانچہ 1000 سے زیادہ انسانوں کی موت ہو گئی. آپ بتائیے یہ کتنا بڑا واقعہ ہے, 1000 انسان فوت ہو گئے صرف مخالف سمت میں چلنے والے لوگوں کی وجہ سے. کتنا گناہ ہوگا, ایک بندے کا گناہ اتنا زیادہ ہے تو 1000 بندوں کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا. اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ مخالف سمت میں چلے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح طواف میں کئی لوگ مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک اسلامی حکم ہے جس کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عام کریں, اپنے گھروں میں بچوں کو بھی سیفٹی کا حکم دیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کے تذکرے کریں کہ بھئی ہمیں سیفٹی کا خیال رکھنا ہے, اپنی جان کی حفاظت کا. لیکن آج مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا کم کر دیا اور کفر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم سیفٹی کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. بھئی آج سائنسی دور ہے, دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے, یہ فیس بک ہے, یہ انٹرنیٹ ہے, یہ فلاں مصیبت ہے, یہ موبائل ہے, یہ فلاں ہے. تو جب دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے اور پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے, ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی پوری دنیا میں پھیلائیں, عام کریں. ہم کفر کو یہ بتائیں کہ یہ تمہاری تعلیمات نہیں ہیں, تم نے اسلام کی تعلیمات میں سے چوری کی ہیں یہ باتیں اور اب اس کے اوپر ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہو. تو انسان جان کی حفاظت اللہ کا حکم ہے, نبی علیہ السلام کا حکم ہے, ہم اپنی جانوں کی حفاظت کی پوری کوشش کریں. گھروں میں, فیکٹریوں میں, کام کی جگہ پہ, جہاں عمارتوں کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر اس بات کا ہر بندے کو خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے بندے کو نقصان نہ پہنچے. ہاں, ہم اپنی جان کی حفاظت ڈرپوک ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے, اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. اور جب کوئی ایسا وقت آیا کہ اللہ کے حکم پہ جان دینے کا وقت آیا تو آپ دیکھنا پھر ہم سب سے آگے ہوں گے, اس لیے کہ یہ جان اللہ کی ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم تو جان دے کر بھی اللہ کا احسان مانیں گے کہ اللہ آپ نے ہم سے یہ نذرانہ قبول فرما لیا, مگر عام حالات میں اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے. ہم اپنی جان کی حفاظت کریں اور اللہ کے ہاں اجر کے ذمہ دار بنیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج یہ تعلیمات اتنی کم ہو گئی ہیں کہ یہ عنوان بھی لوگوں کو غیر مانوس نظر آتا ہے کہ یہ کیسی تقریر شروع کر دی. بھئی اس کی اہمیت بتانے کے لیے, اگر آج ہم اس کو مانوس نہیں محسوس کر رہے, جب اس کی اہمیت پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی نبی علیہ السلام کی جو درجنوں احادیث ہیں ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بہت عظیم مقصد ہے. ہمارے ملکوں میں اس کی اتنی کمی ہے کہ پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی, کراچی گڈانی کے اندر جہاں جہاز توڑتے ہیں وہاں پر ایک جگہ پر آگ لگ گئی اور کتنے لوگ فوت ہو گئے. اب آگ سے بچنے کی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے تھی, انسانی جانوں کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے. اس کو معمولی سمجھنا ایک بڑی غلطی ہے اور اس غلطی کی نشاندہی کرنا بھی ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے. اس لیے آج کے اس قیمتی وقت کو ہم نے اس عنوان کے لیے چنا. اللہ تعالی ہمیں اپنی جان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.